جدت اور اجتہاد امام خامنئی کی نظر میں، کہ زیر عنوان ایک کانفرنس کا انعقاد بیروت میں ہوا۔ اس کانفرنس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنئی کی شخصیت کے علمی اور اجتہادی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے علماء، دانشور اور صاحب نظر شخصیات نے شرکت کی، اور اس کانفرنس کا آغاز سید حسن نصر اللہ کی تقریر سے ہوا، جس کا مکمل اردو ترجمہ آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ سامعین کی خدمت میں ادارہ البلاغ پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين۔
برادران و خواہران، دانشمند و مفکرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کی اس کانفرنس کی جو بذات خود ایک منفرد اور بنیادی کام ہے، کا آغاز مجھ سے ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں پہلی بار ایران سے باہر اس قسم کی فکری اور علمی کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں رہبر مسلمین امام خامنئی کی فکری اور ذاتی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ میں اس کانفرنس کے تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کے میں زحمت اٹھائی۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف فرما ہے۔ مجھے بیرون ملک سے تشریف لانے والے تمام خواتین و حضرات کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے سفر کی تکالیف برداشت کی ہیں۔ مجھے 1986 میں امام خامنئی کی معرفت اور شناخت براہ راست اور بہت قریب سے حاصل ہوئی۔ اس سال مجھے آپ سے ملاقات کے متعدد مواقع ملے، اور میں آپ کے فکری اصولوں کی بنیاد، معاشرتی رہبری اور رہنمائی کے وقت مختلف واقعات و احوادث کے بارے میں آپ انداز تجزیہ و تحلیل، حساس ترین حالات میں آپ کا انداز فیصلہ جیسے امور سے آشنا ہوا۔ البتہ یہ سب باتیں آپ کے خاص اور منفرد اخلاقی خصوصیات کے علاوہ ہیں، جو آپ کی توازو، محبت، حلم، زہد، سادہ زندگی جیسی صفات سے عبارت ہیں۔ میں رہبر معظم سید علی خامنئی کی بہت سی کتابیں پڑھ چکا ہوں، اور یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ امام خمینی کے بعد جب سے آپ نے قیادت سنبھالی ہے، تب سے آپ کے تمام خطابات، آپ کی گفتگو، آپ کے بیانات کو مکمل پڑھتا رہا ہوں۔ میں یہ سب کچھ بعنوان ایک گواہی کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کی مختلف ابواب فقہ میں دیے گئے درس خارج کی کیسٹیں بھی سن چکا ہوں۔ آپ کے قریب ترین مجتہدین، سیاسی لیڈر، دانشوروں سے جو کچھ آپ کے بارے میں سنا ہے، اور آپ کی ذاتی سیرت، جیسے آپ کی شخصیت کا علمی، فکری، جہادی، سیاسی پہلو وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں تمام تر سچائی اور امانت داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قیادتی اور بلائی حوالے سے ہمیں ایک عظیم رہبر نصیب ہوا ہے۔ تقوی اور زہد میں ایک عظیم رہبر، فقہ و اجتہاد میں ایک عظیم رہبر، فکر و تجدید فکر و توسیع فکر میں ایک عظیم رہبر۔ ہمیں ایک ایسا امام نصیب ہوا ہے جس کی فکر کامل اور تمام پہلو کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، مندرجہ ذیل بنیادوں پر استوار ہے۔ نمبر ایک، فکری اور علمی حقیقی بنیادیں۔ نمبر دو، عصری ضرورتوں کی شناخت اور مشکلات کا حل۔ نمبر تین، امت کی انسانی اور مادی طاقت کی معرفت۔ نمبر چار، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امت اسلامیہ کے مسائل کا حل۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے مسائل سے آپ مکمل آگاہی رکھتے ہیں، ان کی انتہائی گہری شکل میں تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں۔ مختلف حالات و واقعات میں سے ہر ایک کو آپ اس انداز سے تجزیہ کرتے ہیں کہ آپ ان میں سے ہر ایک کے مسئلے میں ماہر معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب آپ حوزہ علم کے اساتذہ اور طلبہ سے ملتے ہیں تو آپ ایک ماہر حوزہ اور تعلیم لگتے ہیں۔ آپ تعلیمی مدارج اور اصول و ضوابط، درسی نصاب اور قدیم و جدید انداز تعلیم کے امتزاج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی ماہر تعلیم ہو۔ اسی طرح جب آپ یونیورسٹی کے لیکچرارز اور پروفیسروں سے ملتے ہیں تو ان کے مسائل کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ کوئی ان مسائل سے سروکار رکھنے والا بہت ماہر آدمی ہو۔ خواتین کی ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں جب آپ خواتین سے ملاقات کرتے ہیں تو خواتین کی شخصیت اور عصر حاضر میں خواتین کے لیے درپیش مشکلات اور ان کے کردار و عمل کے حوالے سے ایک ماہرانہ گفتگو کرتے ہیں۔ جب آپ ماہرین اقتصادیات سے ملتے ہیں تو آپ اقتصادی مسائل کی ایسی کلی پالیسی دیتے ہیں جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ نظام اسلامی اس پر عمل درآمد کرنے میں خود کو پابند کرے۔ بس ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز، کسان ہوں یا اسکول کے اساتذہ، سب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ نے آپ سے ملاقات کی اور آپ صنعتوں کے فروغ پر تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے۔ سینما سے لے کر اداکار تک سب موضوعات پر مکمل سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ان کی ماہرانہ انداز میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح حافظین قرآن سے لے کر ذاکرین اہل بیت، یہاں تک کہ آلودگی کے مسائل پر بھی آپ کی مکمل توجہ ہوتی ہے۔ میں ایک ملاقات میں آپ کے حضور بیٹھا تھا کہ آپ مختلف اصلوں کی صفات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یقین جانے کہ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ آپ نہ صرف اسلحے کی قسموں اور اس کے استعمال سے مکمل واقف ہیں، بلکہ آپ جنگی حکمت عملی اور مناسب ہتھیار کا مناسب جگہ پر استعمال سے بھی بہت خوب واقف ہیں۔ ایسا تو یہ ہے کہ ہم اس قسم کے ایک عظیم اور منفرد شخصیت کے حضور کھڑے ہیں جس کا ہمیں بھی اندازہ نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ امت اس جیسے عظیم رہبر کے بارے میں تھوڑے بہت کے سوا کچھ نہیں جانتی، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اس امت کے درمیان کتنا مظلوم ہے، وہ کس قدر غریب ہے۔ یہاں تک کہ خود ایران میں بھی آپ مظلوم ہیں، یہاں تک کہ آپ کی شخصیت کے اس پہلو میں بھی جو واضح ہے، اور وہ قیادت و رہبری سے عبارت ہے جسے 22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک طرف اس عظیم شخصیت کی معرفت کے اعتراف دشمن نے حصار کیا ہوا ہے، تو دوست بھی مکمل طور پر اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ دشمن دنیا اور امت اسلامیہ کو اس شخصیت کے حقیقت اور نور سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور دوست اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو اس عظیم رہنما کی شخصیت سے آشنا کرا دیں، تاکہ اس جیسے رہبر، فقیہ اور دانشور کے وجود کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ آج امت مسلمہ کو جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، گزشتہ میں نہ تھا۔ ایسے رہبر کی شناخت ضروری ہے تاکہ امت کے حال اور مستقبل، دنیا و آخرت دونوں میں ہی خیر ہی خیر ہو، اور اس کانفرنس کی ایک اہم اور بنیادی ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے۔ اس وقت میری خواہش ہے کہ امام خامنہ کی عظیم و مدبر شخصیت اور رہبری کے حوالے سے کچھ شواہد بیان کروں جو میں نے خود دیکھے اور تجربہ کیے ہیں، جن میں دقت نگاہ، بات کی گہرائی، صحیح تحلیل و نتائج اور حکیمانہ و شجاعانہ موقف شامل ہے، جو انہوں نے مشرق وسطی اور خاص طور سے اس علاقے کے بارے میں بیان کیا اور کرتے ہیں، وہ واضح کرتا ہے۔ میں ان میں سے صرف چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا، جبکہ اس طرح کے بے شمار شواہد میرے ذہن میں موجود ہیں، مگر دامن وقت میں کمی اور کچھ سیاسی ملاحظات اور پیچیدگیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سب کے بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کچھ ایسے شواہد کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں فقہ، افکار اسلامی یا ایران میں رہبریت میں کمال دقت اور خطے میں ہونے والے واقعہ سے متعلق ہیں، جو نہایت اہم اور ضروری ہیں۔ ہم لبنان، فلسطین، شام، اردن اور مصر میں موجود افراد سے متعلق بات نہیں کریں گے، بلکہ میں نے کچھ ایسے واقعات کا انتخاب کیا ہے جن کے بارے میں ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو گزشتہ دو دہائیوں میں ہمارے سامنے رونما ہوئے ہیں۔ 1991 میڈرڈ کانفرنس سے آغاز کرتا ہوں۔ ہم سب کو یاد ہے کہ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق وسطی میں آیا اور خطے و دنیا کے معادلات کو تبدیل کر کے رکھ دیا، سب کو ایک طرف کر کے خود سپر پاور بن بیٹھا۔ پہلی بار تھا کہ تمام عرب گروپس، تمام عربی حکومتوں سے، حتی لبنان اور شام سے بھی سب کے سب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی میزان تبدیل ہو گیا ہے اور اس خطے سمیت دنیا بھر میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ دوسری طرف امریکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جسے وہ عادلانہ سمجھتے ہیں وہ اجرا کریں، جبکہ ہم نے اسے ایک سازش کا نام دیا۔ خطے میں بہت سے لوگ اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے کہ یہ سازش ہم سے صرف چند قدم دور ہے اور اسے قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ امریکی سازش کو کامیاب بنانے کے لیے یکے بعد دیگر تمام حکومتوں سے سازباز کر رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت امام خامنہ اس مسئلے میں دوسروں سے مختلف نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہو پائے گی، کیونکہ امریکہ اس قابل ہی نہیں کہ خطے کی حکومتوں اور عوام پر اپنی سوچ کو زبردستی مسلط کر سکے۔ تقریباً 20 سال گزر جانے کے بعد آج وہ اشخاص جو اس کانفرنس میں شریک ہوئے اور مذاکرات کا حصہ بنے، یہ واضح طور پر سننے کو ملتا ہے کہ یہ کانفرنس مکمل طور پر ناکام رہی اور 20 سال میں بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا سوائے مذاکرات اور وقت کے اسراف کے۔ 1996 میں اسرائیل اور شام کی مذاکرات کا نام سنتے ہی سب کے ذہن میں وہ مذاکرات بخوبی آ جانے چاہیے جسے اسحاق رابین کے اعتماد کا نام دیا گیا۔ کہا جا رہا تھا کہ اسحاق رابین نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ 4 جون 1967 والی سرحدوں تک عقب نشینی کر جائے گا اور جولان کا پہاڑی علاقہ خالی کر دے گا۔ خطے میں ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ 1993 اوسلو معاہدے میں کٹ پتلی حکومت بنانے کا ٹائم ٹیبل طے ہو چکا تھا اور فلسطین میں مذاکرات جاری تھے۔ مصر کا کام تو تمام ہو چکا ہے، اردن نے بھی پیمان صلح وادی اربا یعنی اسرائیل اور اردن کے مابین صلح کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، اور فلسطین نے بھی اسلو معاہدہ کر لیا ہے. اب لبنان اور شام باقی رہ جاتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے 4 جون والی سرحدوں تک عقب نشینی اس سازش کو اسرائیل اور شام کے درمیان کامیاب بنانے کی اساسی شرط تھی. اس کے بارے میں خود اسحاق رابن کہہ چکا تھا کہ کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، صرف چند ایک جزئیات باقی رہ گئے تھے جنہیں مزید کچھ مذاکرات میں حل کیا جا سکتا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس وقت کچھ ایسے حالات تھے کہ جو بھی ہمارے پاس آتا تھا وہ جانتا تھا کہ 1996 میں حزب اللہ ابھی تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے. وہ ہم سے یہی کہتا تھا کہ اپنے آپ اور اپنی محنت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اب وقت نہیں رہا اور خون بہانے، شہید دینے، جنگ اور فداکاری سب بیکار ہے. حتیٰ کچھ لوگ تو ہم سے چاہتے تھے کہ آہستہ آہستہ تبدیلی لائیں اور سازش قبول کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنے عنوان کو تبدیل کر لیں بلکہ اپنے نام، تقاریر کے مطالب، سیاسی پروگرام سب کے سب کو تبدیل کرنے کے لیے تجدید نظر کریں. جیسا کہ سب کچھ بدل گیا ہے، لہٰذا اپنا اسلحہ اور بے حد پھیلے ہوئے سیٹ اپ کی فکر کریں. ظاہر سی بات ہے اس دور میں ہر پیشن گوئی کے غلط نتائج بہت مہلک تھے. اگر حزب اللہ اپنا رخ تبدیل کر لیتی یا اس کے ارادوں میں خلل پیدا ہو جاتا تو پھر 1996 کے بعد جو فتوحات ہمیں نصیب ہوئی وہ نہ ہوتی، پھر 2000 جیسی فتح کبھی نصیب نہ ہوتی. حتیٰ نہ صرف لبنان کے خواص ہی بات کر رہے تھے بلکہ بعض بڑی پوسٹر پر موجود ایرانی بھی کم و بیش یہی نظر رکھتے تھے. جب میں اور خود ساتھی حضرت امام خامنائی کی خدمت میں گئے اور یہ نظر پیش کیا اور اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا کہ یہ نظریہ خطے میں پایا جا رہا ہے، امام خامنائی نے بہت واضح انداز میں کہا کہ یہ سب محقق ہونے والا نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسرائیل و شام کے مابین اور بعد میں لبنان کے مابین یہ سازش کامیاب ہونے والی نہیں. لہذا آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا، اور یہ سید القائد کے ادب کا انداز ہے کہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتے ہیں، میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی راہ مقاومت تو جاری رکھیں بلکہ اس میں تیزی اور پھیلاؤ پیدا کریں تاکہ فتح نصیب ہو سکے، اور اپنے کانوں اور حواس کو اس طرح کے فرضیے اور احتمالات وغیرہ سے دور رکھیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی نگاہ کو ہم اس زمانے میں وہاں پر موجود نگاہ کے برخلاف بالکل اجنبی سا دیکھ رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 یا 3 ہفتے بعد اسحاق رابن تل ابیب میں تقریر کر رہا تھا، جس کے دوران ایک شدت پسند یہودی، البتہ سارے ہی شدت پسند ہیں، آگے بڑھا اور اسے گولی مار دی، جس کے بعد وہ ہلاک ہو گیا اور شمعون پریز اس کی جگہ پر قائم مقام بنا دیا گیا. جبکہ حماس اور جہاد اسلامی بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے تھے، یعنی ستر کے بعد افراد یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب فلسطینی مقاومت باقی نہ رہ پائے گی. قدس اور تل ابیب میں شہاد طلبانہ کاروائیاں انجام پائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح اسرائیلی ایوان ان حملوں سے لرز اٹھے تھے. اس کے فوراً بعد جنوبی لبنان میں ناامنی کی صورتحال پیش آئی. فوراً ہی شرم الشیخ میں ایک میٹنگ رکھی گئی اور پوری دنیا سے 1996 میں اسرائیل کے دفاع اور جسے وہ دہشت گردی کہتے ہیں کو محکوم کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور باقاعدہ طور سے حماس، جہاد اسلامی اور حزب اللہ کا نام لیا گیا، اور شدید قسم کے مالی محاصرے اور ان مذکورہ تنظیموں کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جس کے فوراً بعد ہی 1996 میں ایک جنگ ہوئی، جس کے بعد شمعون پیریس الیکشن میں شکست سے دوچار ہوا اور نتن یاہو کرسی اقتدار پر بیٹھ گیا. اب آئے پہلے نقطے کی طرف. پہلی بات، امام خامنائی کس طرح اس نتیجے سے آگاہ اور مطمئن تھے جبکہ تمام اہل منطقہ، سیاستدان، تحلیل گر وغیرہ خطے میں تحرک کو کسی اور طرف جاتا دیکھ رہے تھے. یہ تھی دوسری مثال. اب آئیے تیسری مثال کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ آج کل حزب اللہ لبنان کے بارے میں صرف فتح و نصرت کی بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے 2000 سے پہلے ہی بغیر کسی معین وقت کے اس فتح و کامرانی کی نوید سنائی، اور ہم سے یہ کہتے تھے کہ میں اپنے عقیدہ اور کلام خدا کے طفیل ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر خدا کے مددگار بنو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اس آیت کے تحت ایمان رکھتے ہیں. میں نے پہلی بار کسی سے سنا کہ خدا کیوں مذاق کرے گا، خدا کبھی مذاق نہیں کرتا، اور بالکل اسی انداز میں ہم سے کہا. خدا ہم سے سنجیدہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ مقاومت خدا کی مددگار ہے، لہذا خدا بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. 1996 کے بعد اسرائیل کا وجود کسی دلدل میں پھنسے ہوئے کی مانند تھا، نہ ہی آگے بڑھ سکتا تھا کہ دوبارہ لبنان کو جولان واپس دے دے، اور نہ بغیر کسی شرط کے عقب نشینی کو فلسطین تک انجام دے، کیونکہ کافی خطرات لاحق تھے اور اسی مقام پر روکنا بھی بے حد خطرناک تھا. لہذا اب وہ دلدل میں پھنس گیا تھا. اب ہمیں دیکھنا تھا کہ اسرائیل کیا کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کام کے لیے مقاومت کو جاری رکھنا لازمی تھا. 1999 کے آخر میں اسرائیل میں وزارت عظمیٰ کے الیکشن ہوئے. ایہود بارک اور نتن یاہو کے درمیان مقابلہ تھا، تو انہوں نے مختلف وعدے کیے ہوئے تھے کہ اگر جیت گئے تو لبنان سے عقب نشینی کر لیں گے. ایہود بارک نے وقت بھی معین کر دیا تھا یعنی 7 جولائی 2000، اور پھر ہفتوں پھر مہینوں گزر گئے. لبنان و شام اور سارے علاقے پر یہی تاثر عام تھا کہ یہ بات پوری ہونے والی نہیں، اور اسرائیل اپنی بنائی گئی موجودہ سرحدوں سے عقب نشینی ہرگز نہیں کرے گا. یہود باراک امریکی اور یورپی اور دوسری حکومتوں کے ساتھ کوشش میں تھا کہ اپنے پروگرام کو لبنانی حکومت یا مرحوم حافظ اسد کے ساتھ کسی امن معاہدے کے تحت انجام دے لے، جو کہ ناکام رہا. عام تاثر یہ تھا کہ اسرائیلی فوج عقب نشینی نہیں کرے گی، اور جیسے ہی وقت ہوگا باراک کے لیے اپنی بات سے مکر جانا مشکل نہیں، اور وہ انکار کر دے گا اور کہے گا کہ میں نے 7 جولائی کا وعدہ کیا تھا، لیکن کسی بھی طرح امن کی کوئی تضمین موجود نہیں ہے. تو پھر یہ خود کشی کے مترادف ہے اور ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی، اور میں ایسا نہیں کر سکتا. میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا. حتیٰ حزب اللہ میں بھی سیاسی اور جہادی سطح پر کچھ ایسا ہی گمان کیا جا رہا تھا. اسی دوران ہم نے ایک سفر جمہوری اسلامی ایران کا کیا، اور امام خامنائی سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا. ہم نے اپنی نظر اور دیدگاہ کو علاقے کے مسائل سے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن امام خامنائی بالکل مخالف اور تعجب انگیز نظر رکھتے تھے، اور وہاں بعض دیگر لوگ بھی موجود تھے. آپ نے واضح کیا اور کہا کہ آپ کی لبنان میں فتح بہت بہت قریب ہے، اور اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے جس کا آپ کو انتظار ہے، اور اسے آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. ظاہر ہے یہ نظر تمام تحلیلوں، معلومات اور اسناد کے خلاف تھی. اس زمانے میں اسرائیل کے عقب نشینی کے اثار تک نمایاں نہ تھے. انہوں نے کہا کہ لبنان جا کر دوستوں کو اس فتح کے لیے آمادہ کریں، تقریریں تیار کریں، اور یہ کہ اسرائیل کی عقب نشینی کے وقت سرحدوں پر کیا کیا جائے. ہم ایک نظریہ لے کر آئے تھے اور دوسرا لے کر جا رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 25 مئی کی عقب نشینی ہمارے لیے تعجب آور نہ تھی. ہم نے اپنے سرحدی علاقوں اور مکینوں کے ساتھ ملنے اور وہاں کے کنٹرول کے حوالے سے پلان تیار کر لیا تھا. جولائی 2006، 33 سرحد جنگ، ایک ایسی جنگ جو فیصلہ جات اور حمایت کے لحاظ سے عالمی جنگ تھی. عربی جنگ حمایت کے لحاظ سے اور اسرائیلی جنگ حملے کے لحاظ سے. عربی جنگ اس لیے کہا کہ بعض عربی ممالک اس جنگ کے فیصلے میں شریک تھے. ایک ایسی جنگ جس کا عنوان لبنان کی مقاومت کی نابودی تھا، اور سب نے جنگ میں اسرائیل کی قدرت اور شدت کو دیکھا، خاص کر شروع کے دنوں میں. یعنی اس جنگ سے صحیح و سالم بچ کے نکلنے کی بات کو دیوانگی سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ ایک محدود وسائل کی حامل مقاومت کا انجام جس کے مخالف پوری دنیا کی طاقتیں پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور اس حد تک خطرناک اور وحشی جنگ کر رہی تھی، نتیجہ معلوم تھا. یہ آج پہلی بار میں کہہ رہا ہوں. امام خامنائی کی طرف سے ایک پیغام مجھ تک پہنچایا گیا جبکہ اسرائیلی بمباری سے سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا تھا. یہ پیغام چند صفحوں پر مشتمل تھا، لیکن میں صرف چند جملات جو اس موضوع کے متعلق ہیں کو ہی بیان کروں گا. آپ نے اس پیغام میں فرمایا کہ میرے بھائیو، یہ جنگ بالکل جنگ خندق کی طرح ہے. جنگ احزاب میں قریش، مدینہ کی یہود اور قبائل اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا محاصرہ کر لیا تھا، اور فیصلہ کر چکے تھے کہ سب کے سب کو نابود کر دیں گے. یہ جنگ بھی اسی طرح ہے، لہذا جان حلق تک آ جائے گی. وبلغت القلوب الحناجیر وتظنون باللہ ظنونا، جان حلق تک آ جائے گی اور خدا کی قسم یہ گمان ہونے لگے گا. لیکن آپ نے کہا کہ خدا پر توکل کرو. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہی کو فتح ملے گی حتمن، اور یہ جنگ کے شروع کے دن تھے. اختتام سے پہلے آخری مثال، کیونکہ چاہتا ہوں آخر میں فلسطین کے بارے میں بات کی جائے. 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کیا. یہ بالکل شروع کی بات ہے. افغانستان کی جنگ کے شروع میں امریکہ کی بحری اور بری فوج علاقے میں پہنچ رہی تھی، اور عراق پر قبضے کی بات بازار میں آ چکی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں عقول و قلوب اور جانیں لرز رہی تھیں. بہت سے لوگ یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ اب امریکہ تسلط کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ قبضہ 1 سے 2 صدی جاری رہے گا. اور بعض امریکی جنگ کو صلیبی جنگ سے تشبیہ دے رہے تھے اور اس زمانے سے ملا رہے تھے. میں اسی دوران جمہوری اسلامی ایران گیا اور امام خامنائی کے دیدار سے مشرف ہوا. میں نے اس حوالے سے آپ کی نظر دریافت کی. اب بات ایران کے بارے میں ہے. ایک ایسا انسان جو ایران میں رہتا ہے اور ایران کا رہبر اور رہنما ہے، امریکی علاقے میں افغانستان اور عراق پر قبضے کے لیے آ چکے ہیں، جو ایران کے ہمسائے میں واقع ہے. بحری اور بری فوجوں نے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے. ہم نے کسی تحریر گر، متفکر یا محقق یا سیاستدان سے سوال نہیں کیا. ہم رہبر سے بات کر رہے تھے جو اپنی نظر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور سیاست بیان کرتا ہے. انہوں نے ہم سے ایک الگ دیدگاہ بیان کی، تمام ان چیزوں کے مخالف جو شایع تھی. ان دنوں بہت سی حکومتیں اور سیاسی طاقتیں اس سوچ میں مبتلا ہو گئی تھیں کہ کس طرح امریکہ کے ساتھ بات بنائی جائے، کس طرح مذاکرات شروع کیے جائیں اور کوئی رائے حل پیدا کیا جائے. حتیٰ بعض جمہوری اسلامی کے مسئولین بھی یہ خود سید القائد نے ماہ مبارک رمضان میں کہا, اور اگر وہ یہ بات نہ کرتے تو بندے کی کیا حیثیت اور جرات ہے کہ بیان کرتا. حتیٰ بعض جمہوری اسلامی کے مسئولین سید القائد کے پاس گئے اور آپ سے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا, لہٰذا راہ فرار و گفتگو اور بعض مقامات پر امریکی حکومت سے مذاکرات کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن آپ نے حال اور مستقبل میں ہونے والے اتفاقات پہ اپنی اسٹریٹجک نگاہ کی بنیاد پر اس بات سے بالکل انکار کر دیا. اس دن آپ نے میرے سوال کے جواب میں کہ میں نے کہا تھا کہ علاقے میں پریشانی موجود ہے جو فطری بھی ہے اور ہم بھی سوچنے پر مجبور ہیں, آپ نے مجھ سے کہا کہ بھائیوں سے کہو کہ وہ پریشان نہ ہوں, امریکہ اپنی اوج پر پہنچ چکا ہے اور اب اس کے زوال کا آغاز ہے. یہ ابھی امریکہ اور اس کا اس علاقے کے بارے میں پلان کے زوال کا آغاز ہے, لہٰذا اسی دیدگاہ کے تحت عمل کریں. ظاہر سی بات ہے کہ سید القائد کی یہ بات بے بنیاد اور بے اسناد نہ تھی, پھر بھی میں نے پوچھا کہ سیدنا آخر یہ کیسے ممکن ہے, یعنی اس مطلب کو بیان اور سمجھنے کے لیے کچھ مزید بتائیں. آپ نے کہا امریکہ اور اتحادیوں کا پلان ناکامی سے دوچار ہے, کیونکہ جب وہ خطے میں موجود اپنے مفادات کو اپنی کتنی حکومتوں کے نظام سے حاصل نہیں کر پایا تو بحری اور بری فوج کو وارد عمل کرتا ہے, اور پھر اس کے بھی ناکافی ہونے پر دنیا جہاں کی فوجوں کو اس خطے میں لے آتا ہے. یہ عجز و ناتوانی کی واضح دلیل ہے, نہ کہ قدرت و طاقت کی. ثانیاً یہ بات امریکی حکمرانوں اور سیاستدانوں کی جہل مطلق کا ثبوت ہے جو وہ اس خطے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, جہاں ایسی قومیں آباد ہیں جو تسلط اور قبضے کو ہرگز برداشت نہیں کرتی اور جہاد و مقاومت کی تاریخ ان کی ثقافت میں ہے. اس لیے جیسے ہی امریکی آئیں گے دلدل میں پھنس جائیں گے اور بھاگنے کے راستے تلاش کریں گے, لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں, بلکہ اس آرزو کے پورے ہونے کا وقت ہے کہ جب قوم مستکبرین کے چنگ سے آزاد ہو جائیں گی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان با اہمیت اور نورانی رہبریت کی طرف متوجہ ہوتا ہے, ایک ایسی شخصیت جس سے اکثر ناواقف ہیں. اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آخری دہائی میں خطے اور خطے کی قوموں نے تاریخ کی خطرناک ترین جنگ کا مشاہدہ کیا ہے. امریکہ اپنے غربی اتحادیوں اور دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ اپنی تمام تر فوجی طاقت, انٹیلیجنس, وسائل, میڈیا کے ساتھ, مالی اور اقتصادی اور نفسیاتی اور ثقافتی حملوں کے ساتھ, حتیٰ جو کچھ اس کے پاس تھا ان سب کے ساتھ آ گیا تاکہ اس خطے پر اپنا تسلط قائم کر سکے, ملکوں پر قبضہ, قوموں کو غلام اور مقاومت کو نابود کر سکے, اور اس پلان کا ڈائریکٹر بش تاکہ ایک نیا مشرق وسطی بنائے. تمام خامنائی ان خطرناک ترین, مشکل ترین اور سخت ترین حالات کے وقت اس جنگ کے رہبر تھے, ایک ایسی جنگ جو اضافی عقل و فہم و ادراک اور تدبیر کی نیاز مند تھی. اسی لیے آج بھی ہم اس رہبر عظیم کے بعض مختلف اور عمیق بات کو درک کرنے سے قاصر ہیں. آخری مثال اسرائیل کا موضوع ہماری گفتگو کا اختتامیہ ثابت ہوگا. میں خامنئی معتقد ہیں اور یہ بات داخلی نشستوں سے عرض کر رہا ہوں, البتہ آپ یہ بات تقاریر میں بھی بیان فرما چکے ہیں کہ اسرائیل نابودی کی طرف جا رہا ہے, اور آپ اس بات پر مکمل اطمینان اور ایمان رکھتے ہیں. وہ سب کچھ جو ہمارے اور فلسطین اور اس خطے میں رونما ہو رہا ہے, چاہے وہ مذاکرات کی شکل میں ہو یا لبنانی اور فلسطینی فتوحات کا سلسلہ ہو یا ان آخری ایام میں مقبوضہ فلسطین سے باہر رہنے والے فلسطینیوں کے غم و غصے کا طوفان, یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قوم مقاومت جاری رکھنے کے لیے اپنے ارادوں میں مستحکم ہے. 60 سال درد و غم کے پہاڑ اور مصائب جو اس ملت کو پہنچائے گئے ہیں وہ انہیں مایوس و ناامید کرنے میں ناکام رہے, بلکہ مایوس و ناامیدی ان سیاسی لیڈر نما غلاموں کے حصے میں لکھ دی گئی ہے, اور اس جوان نسل نے نغبہ و نقصہ کو سنا ہے لیکن فتوحات کا مشاہدہ بھی کیا ہے. یہ نسل اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ہم فلسطینیوں کی وہ نسل ہیں جو بہت پر امید زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی زمین کی طرف واپسی کے سفر کے لیے بہت تیزی کے ساتھ مکمل تیار ہیں. جب ہم خطے میں امریکہ اور اس کے تسلط پر جمود طاری ہوتا دیکھتے ہیں اور مقاومت اور مجاہدت کی وجہ سے نئی تبدیلیوں اور دشمن کی ناامیدی کا مشاہدہ کرتے ہیں, عین اسی وقت ان عرب اور مسلمان جوانوں کی آنکھ میں مذاکرات سے ناامیدی اور ان کی آنکھوں میں فداکاری کی چمک کا واضح طور پر مشاہدہ کرتے ہیں, اور اسی طرح اسرائیل میں زوف, ناتوانی اور سستی کے علاوہ سیاست دانوں کو سست روی کا شکار دیکھتے ہیں, جس کی ایک خاص علت حزب اللہ کی 33 روزہ جنگ اور غزہ کی 22 روزہ جنگ ہے. لہذا ہم بآسانی وہ سب کچھ جو امام خامنئی کہہ رہے ہیں کو سمجھ سکتے ہیں, اور ان کے ہم فکر ہو سکتے ہیں کہ اسرائیل بہت جلد نابود ہونے والا ہے انشاءاللہ. میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ماورائے عقل و ادراک بات کریں, بلکہ یہ ہوش مندی اور درایت کا عملی نمونہ مضبوط سیاسی فکری بنیادوں اور درست سمت میں سوچنے کے ساتھ ساتھ واقعات پر صحیح تجزیہ و تحلیل اور امام خامنئی کی شجاعت اور رہبری سے سر چشمہ حاصل کرتی ہے. اگر درست فکری بنیادیں اور اتفاقات کے ادراک کا صحیح فہم موجود ہو، لیکن اگر ایک بزدل اور ڈرپوک شخص کی کمزور فکری بنیادیں اور اتفاقات اور واقعات غلط درک موجود ہو، تو ایک زوف اور غلاموں جیسا موقف سامنے آتا ہے۔ یقیناً اس رہبر کی شجاعت کا مرکز خدا کی مدد ہے، جس نے مجاہدین سے یہ وعدہ کیا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی بے شک انہیں ہم اپنے راستے پر رہنمائی کریں گے، اور یقیناً خدا نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو اس طرح کے عظیم اور عارف رہبر کو بناتا ہے، ایک ایسا رہبر جو ان چیزوں کو بھی ترک کر لیتا ہے جس کے بارے میں سیاستدانوں اور تحلیل گروں کی عقلیں پہنچنے سے قاصر نظر آتی ہیں۔ آج جبکہ میں اس کانفرنس کا افتتاح کر رہا ہوں، ایک بار پھر فلسطینیوں کے احترام اور تقدیر و تعظیم کا حق ادا ہونا چاہیے، خاص کر وہ بے باک اور نڈر فلسطینی اور شامی کے جنہوں نے اپنے مقبوضہ سرحدوں پر مظاہرہ کیا، جن کا موقف مقاومت اور جنگ اور آخری دم تک مقابلہ تھا، جن میں سے دسیوں شہید اور سینکڑوں زخمی بھی ہو گئے۔ انہوں نے ملت کی جانب سے واضح اور روشن پیغام پہنچا دیا ہے اور امریکہ اور اتحادیوں کے مکرو چہروں پر سے نقاب ہٹا دی ہے، جو عرب جوانوں کو فریب اور دھوکے میں رکھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس نئے خون نے بہ کر امریکی حکومت کے شوم مقاصد اور کینہ پرستی کو آشکار کیا ہے، جو خالصتاً اسرائیل کی پشت پناہ ہے، جیسا کہ اوباما اور کانگریس نے چند دنوں پہلے نیتن یاہو کے لیے تالیاں بجائیں، اور جبکہ امریکہ نے کہا تھا کہ جو کچھ کل اسرائیلی سرحدوں پر ہوا وہ اس قتل عام کے خلاف مذمت اور سخت موقف اختیار کرے گی، لیکن دوسرے ہی دن ان کا یہ عمل ان کی پہلی بات کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے۔ در حقیقت انہوں نے اپنے اس عمل سے اسرائیل کو شاباش دی ہے۔ یہ ہے وہ امریکہ جو ہمارے لیے انسانی حقوق و آزادی کی بات کرتا ہے۔ یہ پاک خون جو کل بہایا گیا ہے، ملت کے سیاسی شعور کی بلندی کی علامت ہے، جسے امام خمینی نے بیان فرمایا اور آج اس فکر کو امام خامنہ ہی آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ کچھ عظیم مثالیں جو اس عظیم امام کی شخصیت کا ایک رخ ہیں۔ لہذا جب ہم ایک حکیم، شجاع، مدبر اور مدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو اس طرح کی مثالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے شواہد جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اور اس سے کہیں زیادہ اور بھی موجود ہیں، ان کو بیان کرنا مصلحت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی کانفرنس عظیم فتنوں کے زمانے میں علماء، متخصصین اور مفکروں کو اس امت کے رہبروں کو پہچانوانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
في زمن الفتن الكبرى وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.